بسم الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہمارے گفتگو کا سفر جاری ہے وہ قرآن شناسی اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں قرآنی آیات اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایات اور احادیث کے ذیل میں اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. بات اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ کسی بھی سوسائٹی اور سماج کو زندہ رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم اور دوسرا ہنر، اور ان دو چیزوں کی بقا در حقیقت سوسائٹی اور سماج کی بقا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں علماء اور حکماء اور ذمہ دار حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں، اور ہنرمند اور صاحب حیثیت لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہنر کو دین کے لیے، مذہب کے لیے استعمال کریں. گزشتہ مجلس میں ہم نے عالم بے عمل کا تذکرہ کیا، جس میں بلعم باور کا تذکرہ تھا، جس نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، خود تباہ ہو گیا، اور جس کے غلط نظریے سے ساری سوسائٹی تباہ ہو گئی. اس لیے کہ جب علم کے ساتھ عمل نہیں ہوتا ہے، علم کے ساتھ تقویٰ نہیں ہوتا ہے، تو وہ علم پرواز کر جاتا ہے، صاحب علم کو وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچائے، بہترین علم وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو. جس علم سے فائدہ نہ ہو وہ علم نہیں ہے، بلکہ ایک ریاضت ہے، بلکہ ایک نام و نمود کا ذریعہ ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو لوگ کچھ ہنر جانتے ہیں ان سے بھی پروردگار نے خطاب کیا ہے کہ وہ اپنا ہنر انسانیت کی سلامتی کے لیے استعمال کریں، انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کریں. کہیں ان کا ہنر اور ان کی جو طاقت اور جو ان کی ٹیکنیک ہے، اگر وہ انسانیت کے خلاف استعمال ہو گئی، نہ تنہا وہ خود برباد ہو جائیں گے بلکہ خود سوسائٹی اور سماج بھی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں علماء بے عمل کے لیے مثال دی پروردگار نے بلام باورہ کی، وہیں پر ایک ہنر مند جس نے اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیت کو غلط استعمال کیا، اس کی مثال دی ہے پروردگار نے قرآن مجید میں سامری سے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ پروردگار میں کوہ طور پر مناجات کے لیے تشریف لے گئے، تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو 30 دن کی مناجات کے لیے بلایا، یعنی ایک مناجات کا کورس ہے 1 مہینے کا، کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یعنی بندہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ خالق انسان انسان کو بلا رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے. امت محمدیہ کا سب سے بڑا شاخصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، لیکن حضرت محمد کے صدقے میں اگر صاحبان ایمان مصلی پر آ جائیں تو وہ اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ نے ملاحظہ کیا اگر مومن مصلی پر آ جائے تو مومن اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے. اس لیے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. یعنی قرآن کی جب آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اگر جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے گفتگو کروں، نماز کے مصلی پر آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن بندہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا آؤ کوہ طور پر مناجات کے لیے. حضرت موسیٰ 30 دن مناجات کے لیے گئے، گفتگو بندے اور خالق کے درمیان میں ہے، مخلوق اور خالق کے درمیان. گفتگو اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے. وعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہ بعشر، ہم نے 1 مہینے کے لیے بلایا تھا، لیکن گفتگو اور مناجات اتنی پسند آئی خالق کو مخلوق سے، اس نے 10 دن اور بڑھا دیا، اور ٹھہر جاؤ 10 دن تاکہ اور گفتگو ہمارے درمیان ہوتی رہے. 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے گفتگو میں مشغول رہے، اور ساری گفتگو کو کتاب کی صورت دی. جو بندے اور خالق کے درمیان گفتگو ہوئی اسے کتاب کے الواح کی صورت میں حضرت موسیٰ نے ترتیب دی، مناجات کی صورت میں. آج جو کہتے ہیں یہودی کہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے مناجات والی جسے حضرت موسیٰ کوہ طور سے لے آئے تھے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، اور 40 دن حضرت موسیٰ نہیں چاہتے تھے کہ امت بغیر رہبر کے رہے. یعنی مذہب تشیع کی سب سے بڑی دلیل کہ نبی ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے حیات میں اپنی جانشین معین کی ہے. موت کے بعد کوئی جانشین نہیں بناتا ہے، موت سے پہلے جانشینی کا اعلان ہوتا ہے تاکہ آنے والے گمراہ ہونا ہو جائے. اس لیے کہ اگر میراث مرنے کے بعد بٹنے لگے تو بچوں میں جھگڑا ہوگا. مرنے سے پہلے وصیت کی جاتی ہے، مرنے سے پہلے ہر نبی نے اپنے جانشینی کا اعلان کیا. صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تم میرے جانشین بن کر بھرو کہ امت گمراہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے ہر نبی کی، خدا کی ذمہ داری ہے خلیفہ بنائے، خود نبی جو رہبر نمائندہ ہے خدا کا روح زمین پر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کی جانشینی کا اعلان کرے اور جائے تاکہ امت بغیر رہبر کے نہ رہے. ایک لمحے کے لیے بھی امت بغیر رہبر اور لیڈر کے نہ رہے. میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے، آج ساری دنیا کے مذاہب اور مکاتب اور ادیان کا مطالعہ کر ڈالے اور اس کے بعد مذہب تشیع کو قبول کرنا. دنیا میں واحد مذہب تشیع ہے جس کا سلسلہ رہبر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹا، جس کا تسلسل رہبر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹا. جب سے پیغمبر اسلام نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی مذہب اپنے رہبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اور ہمارے رہبر کے درمیان جدائی نہیں ہوئی. یہ مذہب تشیع کی خاص خصوصیت ہے، کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. ایک پہلی خصوصیت یہ کہ رہبر سے ہم جڑے رہے، بات یہاں تک پہنچ گئی تو اشارہ کر دو. دوسری خصوصیت یہ کہ ہم نے کبھی بھی غیر معصوم کو اپنا رہبر نہیں مانا. رہبر امامت سے ہمارا سلسلہ رہا اور دوسرے امامت کے ساتھ عصمت کے ساتھ ہمارا سلسلہ جڑا ہوا ہے. فائدہ کیا ہے امامت کے ساتھ جڑے رہنے کا؟ ہم غیر کے سائے میں نہیں جائیں گے. عصمت سے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی غلط دوسری بات ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس مکتب کا امام معصوم ہو وہ بدعتوں کو دین میں آنے نہیں دیتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امامت سے ہمارا سلسلہ ہے اور عصمت سے ہے. تو حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر 40 دن کے لیے, جو نبی 40 دن اپنے امت کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا, اور یہ نبی آخری نبی 25-30 سال بغیر رہبر کے کیسے چھوڑ دے امت کو, بغیر وصیت کے کیسے؟ ممکن نہیں ہے, عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گئے, جب نبی گئے وہاں پر کوہ طور پر, یہاں پر کچھ فرصت طلب لوگ, لفظ پہ توجہ کیجئے گا, فرصت طلب, ہر ایک کو فرصت ملتی ہے عبادتوں کی, لیکن بعض ذہن جب ان کو فرصت ملتی ہے تو وہ فساد برپا کرتے ہیں, موقع ملتا ہے تو فساد برپا کرتے ہیں. اس لیے روایتوں میں ہے مومن کو, جملہ سنیے گا, مومن کو سونے نہ دو, منافق کو بولنے نہ دو. مومن کو سونے نہ دو, منافق کو بولنے نہ دو. مومن سونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا نیند بنا لے, سونے کا مطلب یہ کہ غفلت کی نیند. اگر مومن اگر سوسائٹی سے ہٹ کر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کو پتا نہ چلے, اگر یہ مومن ایسا ہو گیا تو راج منافقین کا ہوگا. روایت کہتے ہیں مومن غافل نہ ہو جائے, منافق اگر بولنے لگے تو دین کا نقصان ہے. تو فرصت سے کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تفریح کے لیے, کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں حصول علم کے لیے, کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے کاموں کاج کے لیے, کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نہیں ہمارے درمیان, چلیے کچھ سوچا جائے. ان فساد کرنے والوں نے, دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے, لفظ میں نے اس جان بوجھ کے اس واقعے کو میں نے تذکر ذکر کیا ہے, اس میں لفظ آئی ہے, اس لفظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ گئے تو سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا. کیا کیا اس نے؟ فاخرج لهم, قرآن کہہ رہا ہے, فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار, ایک بت تیار کیا اس نے بچڑے کی صورت میں, ایک گوسالی کی صورت میں ایک حیوان تیار کیا سونے سے, سونا پگھلا کر ایک حیوان تیار کیا. اور اس میں اس حیوان کی خصوصیت یہ تھی کہ اس حیوان سے آواز نکلتی تھی, لہو خوار آواز نکلتی, اور لوگ جب آواز سنتے تھے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے. جو ضعیف وہ ایمان ہوتے ہیں, جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وسواس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ شک اور وسواس بہت بڑی بیماری ہے جو سوسائٹی کو کھا جاتی ہے. وسواس اور شک جو ہے کسی انسان میں نہ داخل ہو جائے بہت بڑی بیماری ہے. میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں, میں نے وضو کیا ہے نہیں کیا ہے, وضو باقی ہے یا نہیں ہے, میں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, جو بار بار ہر مسئلے میں شک کرتے چلے جاتے ہیں, یہ شک ایک دن ان کے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے. وسواس جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے, جو لوگ سائے کو دیکھ کر بھی ڈرنے لگتے ہیں, یہ آہستہ آہستہ اپنے ایمان کو بھی ہاتھ سے کھو دیں گے. تو یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ, وسواسی ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بہک گئے. جب ایک بچڑا بنایا گیا جس میں آواز نکل رہی ہے, لہو خوار قالوا الہکم و الہ موسیٰ, اس نے کہا کہ جس خدا کی دعوت دے رہے تھے حضرت موسیٰ یہی ہے, نہیں گوسالا ہے جس کی آواز نکل رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے سونے سے بنے ہوئے حیوان کے اندر سے اگر آواز نکلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک معجزہ ہے. یہ آواز نکل رہی ہے اس سے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تعجب بنے یہ معجزہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ ہے, تمہارا خدا اور اللہ کا خدا اور موسیٰ کا خدا, سب کا خدا ہے یہ, اس کی پوجا کرو. فنسیا, لوگ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ کا پیغام کیا تھا. قالوا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا, لوگ بھول گئے. پروردگار کہتا افلا یرون یہ نہ دیکھو کہ ظاہر میں اس کی آواز نکل رہی ہے وہ سونے کا حیوان بن گیا ہے. افلا یرون لا یرجع الى قول قولا الیہم قولا, تو یہ نہیں دیکھتے اسے پکارو تو وہ جواب نہیں دیتا ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع, نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے. اس کو خدا مانو جو تمہاری آواز کو سنتا ہو, اس کو خدا مانو جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو, اس کو خدا مانو جو تمہاری حیات اور موت کا مالک ہو. وہ تمہارا خدا بن ہی نہیں سکتا ہے. جی بعض آج کل کے بعض کفار کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ان آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے اس لیے کہ اس سے بت پرستی کی توہین ہوتی ہے. جی بعض لوگوں نے کفار میں قرآن کی اسٹڈی کی ہے, ہمارے یہاں کفار بعض کفار اسکالرس نے قرآن کی اسٹڈی کی ہے. قرآن سے اسٹڈی کرنے کے بعد جیسے بعض ویسٹ ممالک میں انہوں نے قرآن کی اسٹڈی کرنے کے بعد کہا کہ یہ جہاد کی آیتیں نکال دینی چاہیے, ہمارے یہاں بعض اسکالرس نے قرآن کی اسٹڈی کرنے کے بعد کہا کہ اس میں سے یہ آیتیں نکال دینے چاہیے, اس سے بت پرستی کی توہین معلوم ہوتی ہے. اور وہاں اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آیتوں کو نہ پڑھے, اس لیے کہ یہاں بت پرستی کی توہین ہوتی ہے اور میجارٹی لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والے. اگر ہر فرقے کی بات مانتے چلے جائیں تو پھر قرآن میں بچے گا کیا؟ جی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو استاد بن کر مت پڑھو, شاگرد بن کر پڑھو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. استاد بن کر یعنی کیا, میں اپنے معلومات کو لے جاؤں قرآن میں تو جیسے میرے معلومات ہوں گے ویسے بھی برداشت کروں گا قرآن سے. اگر شاگرد بن کے چلے جاؤ گے تو ہر آیت میں ہدایت ہے, ہر آیت میں ہدایت ہے, ہر لفظ میں ہدایت ہے. یہ منہ ہے قرآن. پروردگار کہہ رہا ہے اس کو خدا تم مان رہے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچاتا نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت ہارون نے دیکھا امت بہک رہی ہے. وَلَقَدْ قَالَ حَارْ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلِ, ہارون نے کہا اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ, لفظ دیکھیے قرآن جو استعمال کر رہا ہے, اے لوگوں تم بہک گئے ہو, تمہارے درمیان سامری نے فتنہ ڈال دیا ہے. بت پرستی کے لیے جو ابتدا ہوئی سامری کی طرف سے, حضرت ہارون نے کہا یہ فتنہ ہے سامری کی طرف سے. فتنہ اتنا خوبصورت ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے. جی فتنہ کبھی بھی فتنے کی صورت میں نہیں آتا, فتنہ ہمیشہ سجدے کی صورت میں آتا ہے, فتنہ ہمیشہ نیک لباس میں آتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں. سونے کے ذریعے سے بچڑا بنایا, اس نے آواز پیدا کی تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں. تو حضرت ہارون نے کہا انما فتنتم به, یہ فتنہ ہے جس فتنے کے تم شکار ہو گئے. ان ربکم الرحمن, تمہارا پروردگار اللہ ہے. فاطیعونی واتبعونی, میری اطاعت کرو, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو, اس کے پیچھے مت دوڑو, اس لیے کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لیکن لوگ چلے گئے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں, حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے بچایا, آگ کے عذاب سے بچایا, نیل کے عذاب سے بچایا, ہر جگہ سے نجات دے کر لے آئے. 40 دن فاصلہ ہو گیا, بھائی گئی امت, 40 دن فاصلہ ہو گیا. حضرت موسیٰ آئے کوہ طور سے, دیکھا کہ سارے لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں, بچڑے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, سب لوگ عبادت پروردگار کو بھولے ہوئے ہیں, خدا کو بھولے ہوئے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کیا, سب سے پہلے گئے حضرت ہارون کے پاس. ہارون کے پاس جانے کے بعد کہا ہارون یہ تم نے کیا کیا, کیوں تمہاری قوم بہک گئی؟ رہبر ذمہ دار ہوتا ہے. حضرت ہارون کا گریبان پکڑا موسیٰ نے, یہ تم نے کیا کیا, تمہاری غفلت کی وجہ سے امت بہک گئی. حضرت ہارون نے کہا بھائی موسیٰ گھبراؤ نہیں, میں نے اپنا پورا کام کیا ہے, لیکن لوگ بہک گئے اس ہنر کے مقابل میں جو اس نے اپنا علم دکھایا, اس کے مقابل اس ہنر کے مقابل میں امت بہک گئی ہے. جاؤ تم اس سے خود پوچھو, میں نے ہدایت کی ہے لوگوں کی اور میں بھی ڈرتا رہا یہی ہوگا. پوچھا حضرت موسیٰ نے پہلے ہارون سے پوچھا, یہ کیا ہوا؟ جب ہارون نے جواب دیا تو حضرت موسیٰ نے سامری کو بلایا. پھر توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز, حضرت موسیٰ نے سامری کو بلایا. قال فما خطبک یا سامری, لہجہ دیکھیے جو لہجہ پروردگار کا شیطان کے مقابل میں تھا وہی لہجہ موسیٰ کا سامری کے مقابل میں. خود پروردگار نے پوچھا تھا وما فما خطبک یا ابلیس، اے شاید ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں تو سجدہ نہیں کرتا؟ وہی لہجہ حضرت موسیٰ نے سامری کے لیے استعمال کیا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو شیطان نے کیا غرور تکبر انانیت کی منزل پر آ کر وہی کام سامری نے کیا ہے دوسرے لباس میں. صرف لباس بدلا ہے، طریقہ بدلا ہے، ہدف وہی ہے جو شیطان کا تھا. شیطان کا ہدف کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. سامری کا ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. تو وہی لہجہ اپنایا حضرت موسیٰ نے جو پروردگار نے اپنایا تھا. فما خطبک یا موسیٰ، سامری کیا ہو گیا تجھے، کیوں تم نے ایسا کیا ہے؟ اب یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو سامری نے کہا ہے اس زمانے کے اور اس زمانے کے فتنہ کرنے والوں میں فرق ہے، نازک سا سنیے گا. سامری نے کہا فبصرت، قال فبصرت ما لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر الرسول، میں نے وہ چیزیں دیکھی آپ کی تبلیغ میں جو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا. دو تفسیریں ہیں اس کی. ایک پہلی تفسیر یہ کہ میں نے وہ چیزیں آپ کی تبلیغ میں اور آپ کی تقریروں میں، آپ کی خطبات میں میں نے سنے اور دیکھے جو دوسرے نہیں دیکھ پائے، میں نے اس کو لیا اور استعمال کیا ہے. یعنی علم کو لیا، استعمال غلط کیا. علم کو لیا اور غلط استعمال کیا ہے. فبصر تو معلوم ہے ابصر ہوتے ہی، کچھ لوگ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. سامری کہہ رہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو دوسرے دیکھ نہیں پاتے تھے اور میں نے اس کو استعمال کیا ہے. قبض تو قبضت من اثر الرسول، یہ کون سی چیزیں؟ جب کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی خطبہ دیتے ہیں تو بعض لوگ غور سے سنتے ہیں، کچھ چیزیں لیتے ہیں ہدایت کے لیے. تو بعض لوگ اسی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی جملہ نکلے فساد پھیلائے. دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ معلوم ہے؟ سامری کر، قرآن مجید میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سورۃ طہٰ کی آیتیں ہیں. سامری کر آپ کے خدمات سے، آپ کے تقریر سے، آپ کے حدیثوں نے، حدیثوں سے میں نے ایسا جملہ لیا ہے جو دوسرے لے نہیں سکتے تھے، میں نے اس جملے کو لے کر فساد پھیلایا. یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے تھے عذاب کے لیے فرعون کے لشکر پر، تو جس گھوڑے پر حضرت جبرائیل سوار تھے اس گھوڑے کے قدموں سے مس ہوئی خاک کو، خاک سامری کے ہاتھ لگ گئی تھی. جس گھوڑے پر سوار تھے وہ خاک جو گھوڑے سے مس ہوئی تھی وہ خاک سامری کے ہاتھ میں تھی. اس سونے کے بچڑے میں سامری نے اس خاک کو ڈال دیا تھا، اس خاک میں حیات پیدا ہو گئی تھی. اس خاک کا استعمال کیا تھا سامری نے تاکہ اس خاک سے حیات پیدا ہو جائے. اور بعض روایتیں، بعض حدیثیں یہ ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جملات کو لیتے ہیں اس کے بجائے کہ اچھے جملات کو چنے، اس کے بجائے کیا کرتے ہیں لوگ، غلط جملات کا انتخاب کرتے ہیں. مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے مسجد بصرہ میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، خطبہ دے رہے تھے. تو ایک شخص کو دیکھا مولا کائنات نے جس کا نام ہے حسن بصری. حسن بصری مولا کائنات کے خطبات کو لکھ رہا تھا، کاغذ قلم کے ذریعے سے اس خطبات کو، ان خطبات کو لکھ رہا تھا. مولا کائنات نے پوچھا حسن بصری کیا کر رہے ہو؟ حسن بصری نے کہا مولا میں آپ کے خطبات کو لکھ رہا ہوں. تو مولا کائنات نے پیشن گوئی کی تھی کہ حسن بصری تم لکھ رہے ہو امت کی اصلاح کے لیے نہیں، امتوں کو لڑانے کے لیے لکھ رہے ہو. مولا کائنات نے کہا حسن بصری تم لکھ رہے ہو امت کی اصلاح کے لیے نہیں، امتوں کو لڑانے کے لیے لکھ رہے ہو. ابھی کچھ مثال گزرے نہیں تھے کہ امت میں دو فرقے بن گئے، ایک فرقے کا نام اشاعرہ، دوسرے فرقے کا نام معتزلہ، جو مولا کائنات نے خبر دی تھی. سامری کہتا ہے میں، یا موسیٰ میں نے آپ کے تقریروں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو اچھی لگی، میں نے لکھ لیا ہے، اس کا میں نے استعمال کیا. اچھے علم کا استعمال کیا غلط واسطے میں. فقبضت منه قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے اس کو استعمال کر لیا اس بچڑے کے بنانے میں، آواز نکلنے لگی. اس کے بعد جو سامری نے جملہ کہا ہے وہ ہے کذالک سولت لی نفسی، اس طرح سامری کہہ رہا ہے. دیکھیے میرے عزیزو، سامری کیا کہہ رہا ہے، کذالک سولت لی نفسی، اس طرح میرے نفس نے مجھے دھوکا دے دیا. کون کہہ رہا ہے؟ سامری. اس طرح میرے نفس نے مجھے دھوکا دے دیا. کل کا مفسر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا فساد کی نیت سے, فساد کر کے جا رہا ہوں. اور آج کے لوگ کہتے ہیں ہم آتے ہیں اصلاح کی نیت سے, یعنی اپنے کام کو بھی آج راج کے لوگ چھپا دیتے ہیں. کل کا قرآن میں سامری کہہ رہا نہیں, میں آیا تھا فساد کے لیے, فساد کر کے جا رہا ہوں میں. کذالک سولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا. میرے عزیزو, انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کے دو پھسلیوں کے درمیان جو نفس موجود ہے وہی ہے. سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا؟ جو میرا نفس, میرا نفس میرا سب سے بڑا دشمن ہے. سارا گلا سارا شکوا میں شیطان پہ مت ڈال دو. شیطان نے بہکایا تو میں نے کیا, شیطان نے گمراہ کیا تو میں گمراہ ہو گیا, شیطان نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا. حدیثیں کہتے ہیں نہیں, تمہارا نفس ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر والا ہے, اسے معلوم ہے مجھے کیسے دھوکہ دینا ہے. یہ چھپا ہوا دشمن جو ہے بہت بڑا دشمن ہے. آدھا ادوت نفس کلتی بین جمبے, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دونوں پھسلیوں کے درمیان میں ہے, تجھے برائی کی طرف کھینچتا ہے. لولا ان رآ برہان رب ہی الا ان نفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس برائی کی طرف کھینچ کر لے آتا اگر انسان اللہ کی ہدایت کو حاصل نہ کرتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کہا سامری نے, کذالک سولت لی نفسی, اس طرح میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا. کیا کہا موسیٰ نے؟ قال فذهب, اب ہماری بزم سے نکل جا. انا لکے فی الحیات ان تقول لا مساس. اللہ اکبر, اب اس برائی کے بدلے میں جو تجھے عذاب ملنے والا وہ عذاب دیکھیے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اس کے بعد جو تجھے تجھ پہ بیماری عارض ہونے والی ہے وہ ایسی بیماری ہوگی کہ تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ لوگوں میرے قریب مت آؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ بیماری ہے قرآن مجید میں, میرے قریب مت آؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ. جو آدمی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ وہ خود لوگوں کو دور کرنے لگا. یہ نتیجہ ہے آپس میں اختلافات کا. انتقول علی, دیکھیے انتقول علی لامساس, تو کہتا رہے گا بھاگو مجھ سے بھاگو, میرے قریب مت بیٹھو. ایسی بیماری ہے جو قرآن میں کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ اسی کے لیے ہے جس نے لوگوں کو بہکایا, لوگوں میں اختلاف ڈالا. سامری کے لیے انتقول علی لامساس, مجھ سے دور بھاگو, اس لیے کہ جیسا جرم کیا تھا ویسی سزا ملے گی. جی جیسا جرم کیا تھا ویسی سزا ملے گی. زندانوں میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا, زندان ہی میں اس کی موت ہو گئی. ہزاروں لوگوں کو تہ زمین کر دیا, 200 شیعوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا, آخر میں ملا تو وہ زندہ قبر میں ملا. لوگوں نے پکڑ کر کھینچا اس کو, جیسا جرم کیا تھا ویسے سزا ملی. حسین اور اولاد حسین پر پانی بند کر دیا تو خود بیابان نے اتنا پیاسا ہوا پیاس کی وجہ سے اس کی موت دشت میں ہو گئی. یزید کی موت پیاس کی وجہ سے دشت میں ہوئی ہے. آخری عمر تک کہتا رہا پانی پانی پانی, جو زندگی بھر لوگوں کو پانی بند کرتا رہا وہ آخر میں بغیر پانی کے اس دنیا سے چلا گیا. جیسا جرم ویسی سزا ہے. میرا عزیزو, مکافات عمل ایک ایسا فلسفہ ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کچھ برائیاں ایسی ہیں جس کی سزا اسی دنیا میں ملے گی, پھر آخرت میں عذاب بھی ہے, پھر آخرت میں عذاب بھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا تم نے یہ گناہ کیا تھا تو تجھے ایسی بیماری عارض ہوگی جو تو زندگی بھر موت تک یہ کہتا رہے گا لوگو مجھ سے دور بھاگو دور بھاگو. اور آخرت میں وہ انا لکا موعدا فی الاخرہ لن یخلفہ, اور آخرت میں ایک ایسا عذاب ہے جو تجھ سے دور نہیں ہوگا. دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی. اسی لیے ایسے ظالم ہیں جنہوں نے امتوں کو بہکاوے میں لے آئے, ایسے ظالم جو امتوں کو فرقوں میں بانٹ چکے ہیں, توحید سے لوگوں کو ہٹا چکے ہیں, ان پر ایسا عذاب ہونا ہی ہے. آخرت میں بھی انہیں عذاب ہوگا, دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں، فانظر الی الہک، اب دیکھ میں تیرے خدا کے ساتھ کیا کرتا ہوں، زلتا علیہ آکفاً، جس کے سامنے تو سجدہ کرتا تھا، لنحرقنہ، یہاں حضرت موسیٰ کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے، لنحرقنہ، ہم اس خدا کو جلا دیں گے، وَلَنْسِفَنَّ هُمْ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کی راہ کو دریا میں پھینک دیں گے، اس لیے کہ جب تک فساد کی جڑ رہے گی اس سے درخت نکلتے رہیں گے، اسے جڑ ہی کو نکال کے پھینک دو، لَنْسِفَنَّ هُمْ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں نکال جلا دوں گا اور راہ کو دریا میں پھینک دوں گا۔ ایک سامری جس نے اپنے ہنر کو، جو جس نے اپنے معلومات کو غلط راستے میں استعمال کیا، پروردگار نے کہا اس کو جلا دو۔ وہاں پرسوں کی تقریر میں آپ نے دیکھا علم کے بارے میں بلام باورا نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، پروردگار نے کہا اس پر لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت، جس نے علم کا غلط استعمال کیا اس پر بھی عذاب، جس نے ہنر کا غلط استعمال کیا اس نے بھی عذاب، اس پر بھی عذاب، اس لیے کہ علم اور ہنر سماج کی دو بنیادی چیزیں ہیں، علم اور ہنر سماج کی دو بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ ساتھ دے دے سماج کو تو سماج ترقی کر جائے، اگر یہ سماج سے دور ہو جائے تو سماج زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو علم اور ہنر کو جو غلط استعمال کرتے ہیں لوگ، اگر انسان کتاب بھی لکھے، علمی کتاب ہے، لوگوں کے اختلافات کے سبب بن جائے، لوگوں میں جدائی کا سبب بن جائے، تو وہ کتاب شیطانی آیت میں بدل جاتی ہے، وہ کتاب گمراہی کتاب بن جاتی ہے، اور ایران کے ایک عظیم مرجع تقلید میں اس کے قتل کا فتویٰ صادر کر کے بتا دیا کہ جو علم کا غلط استعمال کرتا ہے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا، زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے اس کے پاس، ہے اس کے پاس ادب، وہ جانتا ہے لٹریچر کیا ہے، وہ جانتا ہے ادب کیا ہے، وہ جانتا ہے تاریخ کیا ہے، لیکن لوگوں کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ بنایا تو وہ واجب القتل بن گیا، اور لوگوں نے کہا فتویٰ واپس لے لیجئے، فلاں ملک سے آپ کی دوستی ہو جائے گی، فلاں ملک سے آپ کی دوستی ہو جائے گی، تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا فلاں ملک سے دوستی کے سبب ہم اپنے مذہب سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، مذہب سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، علم کا غلط استعمال کیا اور ہنر کا جو آج کل غلط استعمال ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں کارٹون بنائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، فلاں کلپس بنائے جا رہے ہیں، فلاں کلپس بنائے جا رہے ہیں تاکہ امت کو بہکاوے میں لے آئے، تاکہ امت کو گمراہ کر دے، یہ لوگ بھی اسی عذاب کا شکار ہوں گے جیسے سامری پر عذاب ہوا ہے۔ اور ایک بات مشہور ہے جس نے کارٹون بنائے تھے پیغمبر اسلام کے شان نے اہانت کی تھی، وہ بھی عذاب، اس کا بھی وہی عذاب ہوا جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں جلا دوں گا، ایک مشہور ہے واقعہ، کہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم اور ہنر کو غلط استعمال ہونے نہ دے، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا علم اور ہنر دو عظیم چیزیں ہیں امت کی ہدایت کے لیے، اور قرآن ہے تمہاری زندگی کے لیے ہنر کا کام، اور اہل بیت تمہاری زندگی کے لیے علم کا کام انجام دیں گے، میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن، دوسرے اہل بیت، اگر دونوں سے روح گردان ہو جائے گا نہ تمہارے پاس علم رہے گا نہ تمہارے پاس ہنر رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، نہ علم رہے گا نہ ہنر رہے گا، قرآن کے سائے میں نہیں آؤ گے ہنر سے دور ہو جاؤ گے، لٹریچر سے دور ہو جاؤ گے، اہل بیت کے سائے میں نہیں آؤ گے تو علم سے دور ہو جاؤ گے، دونوں کی تفسیر، دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے تمہارے سوسائٹی اور سماج میں علم بھی باقی رہے گا، ہنر بھی باقی رہے گا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس کتاب کی تفسیر بھی ہے، اور کہتے جا رہے ہیں مولا کائنات قرآن سے سوال کرو، قرآن تمہیں جواب دے گا، اگر اس کا جواب تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایسا امام بھی ہمارے پاس ہے، ویسے کتاب بھی ہمارے پاس ہے، سوال کرو، اگر معلومات نہیں ہے سوال کرو قرآن سے، قرآن جواب دے گا، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی یا سفر میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا گھر میں نازل ہوئی، زمین پر نازل ہوئی یا آسمانوں پر نازل ہوئی، کسی جنگ میں نازل ہوئی یا صلح میں نازل ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں تمہیں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر ہمارے گھر سے ہٹو گے تو اس کی تفسیر بھی نہیں ملے گی، تعویل بھی نہیں ملے گی، حتیٰ ترجموں میں لوگ غلطی کر بیٹھیں گے، حتیٰ معنی و الفاظ کے معنی میں لوگ غلطی کر بیٹھیں گے. اس لیے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ رہے اور آخری وقت تک قرآن ہی کی ہدایت پر قائم رہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. اس لیے آیت اللہ جواد عمولی فرماتے ہیں ایمان کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن موجود ہے. قرآن ہے تو استاد کا ہونا ضروری ہے، کتاب ہے تو معلم کا ہونا ضروری ہے، کتاب سامت ہے تو کسی ناطق کا ہونا ضروری ہے، کتاب ہے تو کسی سمجھانے والے کا ہونا ضروری ہے، کوئی ہو جس کتاب کو سمجھا سکے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا آخری امام ہے جو پردہ غیب میں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا آخری امام پردہ غائب میں جو تفسیر بیان کرنے والا ہے قرآن. وہ امت میں اختلاف ہونے نہیں دے گا. میں میرے نوجوانوں سے، میرے بزرگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا امام زندہ ہے. اگر دین پر ایسی آنچ آئے جس کی وجہ سے دین جل جائے، دین کھوکھلا ہو جائے، مذہب بربادی کی طرف چلا جائے، تو امام ہمارے ہدایت کریں گے اس دین کی حفاظت کے لیے. مایوس نہ ہو جائے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جس ہم اگر بیدار ہو جائیں، اپنے آخری امام کو آواز دیں، ہمارا امام ہمارا دین بچانے والا ہے، ہمارا امام ہمارے قرآن کی تفسیر بچانے والا ہے، وہ بتانے والا ہے، وہ امام ہے، وہ محافظ ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے. بس ضرورت ہے کہ اس امام سے توسل کریں. جی شکایت کرتے ہیں نا دعا افتتاح میں، وہ تظاہر الزمان علینا، مولا زمانے کے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، فتنے بڑھ چکے ہیں، اور آپ پردے غیب میں ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ قرآن کے مفسر ہیں، آپ آ جائیں کہ ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ہیں. وہ آئیں گے قرآن کی تفسیر بیان کریں گے، وہ آئیں گے قرآن کی حکومت ہوگی. بس ماہ رمضان ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، غور کیجئے گا. فرماتے ہیں مفسرین آخری امام آئیں گے تو کیا کریں گے، ایک ذہن ہمارے سوال پیدا ہو، آخری امام آئیں گے تو کیسی حکومت ہو، کس کی حکومت ہو. کبھی ہم نے غور کیا ہے، آخری امام آئیں گے تو دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی، دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی، قرآن کے تحت فیصلے ہوں گے. آخری امام آئیں گے دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی. جملہ سنیے گا، غور سے سنیے گا. اب اگر جس گھر میں قرآن کے احکام پر لوگ عمل کر رہے ہیں، نماز وقت پہ ہو رہی ہے، بچوں کے سمیت روزے رکھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں، تہمتیں نہیں لگائی جا رہی ہیں، جھوٹی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، جس گھر میں قرآن کی آیتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں امام آ چکے ہیں. عرفانی جملہ میں نے کہا ہے، جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو ہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں امام آ چکے ہیں. اس لیے کہ امام ایسا ہی چاہتے، ہر گھر ایسا ہو جائے تو گھر گھر سے سوسائٹی بنتی ہے، اور سوسائٹیوں سے شہر اور ملک بنتا ہے، اور اسی ملک میں قرآن کی حکومت ہوگی. امام آئیں گے تو یہ قرآن کی حکومت ہوگی دنیا. جس گھر میں احکام اہل بیت پر عمل ہوتا ہے، اس گھر میں امام آ چکے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس امام بھی. دونوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو، امام کا سر ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں. امام کا سر نو کے سنا پر ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں. افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم خدا کی عجیب و غریب نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تاریخ کے صفحات کو لٹ رہے ہو، ارے حسین کو دیکھو، سر کٹا ہوا ہے لیکن قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. ایام وفات حضرت ختیجہ ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ختیجہ کے احسانات کا بدلہ پروردگار نے ایسے دیا ہے کہ آپ کسی بھی امام کے روزے میں جائیے اور روزے میں جا کر آپ کھڑے ہو جائے زیارت پڑھنے کے لیے، تو ہر امام کے روزے میں آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے گا، کہنا پڑتا ہے، السلام علیکا یبنا ختیجہ الکبرا. احسانات کا بدلہ ایسے پروردگار نے چکایا ہے کہ تیرا نام ساری دنیا میں پھیل جائے گا، زیارت وارثہ بھی لوگ پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھے جس گوشے میں بھی رہے وہ کہیں گے اے حسین تم فرزند ختیجہ ہو، تم فرزند ختیجہ ہو. اللہ اکبر. نو کیا سنا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں امام نے کیوں نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کی، علماء فرماتے ہیں تفسیر میں اس لیے کہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، شہادت کی دلیل دینا چاہتے تھے امام نو کے نیزہ سے، دیکھو کہ کیسے شہید مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اگر شہادت کی دلیل چاہیے تو حسین کو دیکھو. یا دوسرے تفسیر میں بیان کرتے علماء اس لیے امام نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ بتا دے کہ مسلمانوں قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. موت کے بعد تو جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، سحر کا اثر نہیں ہوتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے. اور تیسری تفسیر علامہ کاشف الکتاب فرماتے اس لیے مولا امام حسین موت کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا امام لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کی توجہ حسین کی سر کی طرف ہو، کسی کی نگاہ زینب کے سر پہ نہ ہو، اس لیے کہ حسین کی بہنیں درس بازار گمار شام میں بے مغنا چادر. حسین چاہتے یہ تھے کہ ظالموں مجھے دیکھو میں کیسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اور فاطمہ کے سر پہ نگانا پڑے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، والی کی بیٹی. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر الاهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.